الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صلى الله عليه وسلم. دوستو بزرگو عزیزو، اللہ تعالیٰ کا فضل و احسان ہے، اس نے اپنے دربار میں حاضری کی سعادت بخشی، پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم میں بھی حاضری ہوئی، اور اللہ تعالیٰ ہی نے اس شرف سے مشرف فرمایا، ورنہ ہم جیسے لوگوں کے لیے وہاں پہنچنا بہت ہی مشکل ہے. جن حضرات نے اس میں حصہ لیا، مدد کی، مالی یا جسمانی کسی قسم کی انہوں نے نصرت کی، اللہ تعالیٰ ان سب حضرات کو جزائے خیر مرحمت فرمائے. حاضری ہوئی حرمین شریف میں، ان کے حقوق کی ادائیگی کا کوئی سوال ہی نہیں ہے. ان جگہوں کے حقوق کی ادائیگی کا میرے دوست و بزرگوں کوئی بشر دعوی ہی نہیں کر سکتا کہ حرمین شریف میں کی ہم نے پوری پوری عظمت کا استحضار کیا، مراقبہ کیا، اس کے حق کا ادا کیا. میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے تو اس کی یہ نافہمی ہے اور بے حسی کی بات ہے. اللہ کے دربار کی کیا کوئی حق شناسی کر سکتا ہے، اس کی عظمت کو مستحضر کر سکتا ہے؟ ہم تو سمجھتے ہیں کہ یہی مشکل ہے، اس کا استحضار، پھر عملی طور سے اس کے حقوق کی ادائیگی، یہ بہت ہی دشوار ہے. جتنا بھی آدمی کرتا ہے اس کو کم ہی سمجھتا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہاں جانے کے بعد اپنی عبادت پر غرور اور غرہ تو رہ ہی نہیں سکتا. حدیث میں آیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدمی صابر اور شاکر ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ دین کے معاملے میں اپنے سے بڑے کو نہ دیکھے، وہاں اس کا بہت استحضار ہوتا ہے. کیسے کیسے طواف کرنے والے لوگ ہیں، کتنے حرم میں تلاوت کرنے والے لوگ ہیں، کیسے کیسے گریہ وزاری کرنے والے ہیں، نہ ہماری اتنی حاضری ہو پاتی، نہ اتنا طواف ہو پاتا، نہ وہ گریہ وزاری اور درد مندی اور سوز. میرے دوستو، وہاں پہنچنے کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ ہم کو کچھ بھی حاصل نہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ایک بہت بڑا نفع ہے، بزرگوں کی صحبت میں رہنے سے، صادقین کی صحبت میں رہنے سے کم اس کا تو استحضار ہو جاتا ہے کہ ہم ان کی طاعت کو، ان کی عبادت کو نہیں پا سکتے، نہیں پہنچ سکتے. یہ بھی بہت بڑی بات ہے. آدمی کے دل میں یہ استحضار ہو جائے کہ ہم سے بڑے بڑے لوگ عبادت کرنے والے ہیں، حرمین کی حق کی حفاظت کرنے والے، اس کی عبادت کرنے والے عبادت کرنے والے بہت ہیں ہم سے زیادہ. یہ بھی ایک بہت بڑی بات ہے. میں نے ابھی شعر پڑھا, یہ ہے میرا اعزاز کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں. کہتے ہیں کچھ ہونا میرا ذلت و خواری کا سبب ہے. یہ ہے میرا اعزاز کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں, اس کا استحضار ہو جاتا ہے. آدمی کچھ کرتا ہے لیکن وہاں پہنچنے کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ ہم نے کچھ نہیں کیا نہ کچھ کر رہے ہیں. یہ بھی ایک بہت بڑی نعمت, بہت بڑی دولت ہے. اللہ تعالیٰ یہ دل میں جمع دے, ثابت فرما دے کہ جو حق ہے اللہ کا, اللہ کے گھر کا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم کا ہم ادا نہیں کر پا رہے ہیں, یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا, اللہ آپ کی نعمتوں کا ہم شکر کیسے ادا کریں, ہم آپ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کر سکتے. فرمایا نعمتوں کے شکر سے اپنے کو عاجز سمجھنا یہ بھی اللہ کا شکر ہے. یہ بھی یہ عجیب دور ہے. یہ زمین آسمان دیگر, اس زمین کا آسمان ہی کچھ اور ہے. مطلب وہاں تو یہ ہے کہ خوب کرو شکر ادا ہو جائے گا, نہیں. اپنے کو شکر سے عاجز سمجھنا, حقوق کی ادائیگی سے عاجز سمجھنا, یہی بہت بڑی نعمت ہے میرے دوستو. اگر اس کا استحضار ہو تو عام طور سے لغ و لاتعلق باتوں میں وہاں بھی جو لوگ مشغول رہتے ہیں ان کی زبان نہ کھلے, ہنسی یا مذاق کیا ایک سوال ہے. عام طور سے وہاں یہ بھی ہو رہا ہے کہ موبائل سے بلا تکلف باتیں ہو رہی ہیں. مسجدوں میں بات کرنا منع, حرم میں تم کیسے بات کر سکتے ہو. عام طور سے فوٹو لیا جا رہا ہے. یہ سب غفلت کی بھی باتیں ہیں, افسوس بھی ہوتا ہے اور اپنے طاعت کی کمی کا بھی استحضار ہوتا ہے, غصہ بھی آتا ہے. ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے, اپنے وقت کو ضائع کر رہے ہیں. بہرحال میرے دوستو بزرگوں, حرمین شریفین کے حقوق کی ادائیگی ہم جیسے لوگوں سے کیا ادا ہو سکتی ہے. اللہ تعالیٰ اپنا فضل و کرم فرما دے اور کچھ قبول فرما لے, ذلت و رسوائی سے بچا لے, یہی بہت بڑی بات ہے, بہت بڑی بات ہے. میں نے دعا بھی نقل کیا, وہ لوگ کہتے تھے ہمارے حضرت ماں شاہ رسول اللہ صاحب بہت یہ دعا فرماتے تھے, اللہم انی اسألک عیشۃ نقیۃ و میتۃ صفیۃ و مردا غیر مخزی ولا فاضح. یہ اللہ ہم خوشگوار زندگی چاہتے ہیں اور مرنا ڈھنگ کا مرنا, سکرات موت وغیرہ سے اللہ حفاظت فرما. وہ مردن غیر مخزی ولا فاضح, اور لوٹنا ایسا ہونا چاہیے جو خزی اور ذلت والا نہ ہو. بڑی معمولی بات, مسلم الامت اتنا استحضار. ہم لوگوں کو بلایا اور فرمایا کہ اس کے لیے ہمارے ہم دعا کرو کہ ہمارا لوٹنا خزی کے ساتھ اور ذلت کے ساتھ نہ ہو. یہ معمولی بات, یہ استحضار ہے, حقوق کے عدم ادائیگی کا استحضار کہ ہم نے حقوق کو ادا نہیں کیا, اس بنا پر خزی اور ذلت کے ساتھ ہمارا لوٹنا نہ ہو بلکہ عزت کے ساتھ لوٹنا ہو. اتنا استحضار تھا. جب تشریف لے جانے لگے حج کے لیے تو اپنی لڑکیوں سے کہا کہ میں کیسے وہاں کسی کی مدد سے چلوں گا, حالی کا اثر ہوا تھا, میں خود از خود چلوں گا, میں وہاں بول نہیں سکتا. ماشاء اللہ صاحب بہت فرماتے ہیں میں وہاں کیسے بولوں گا, لوگ مجھ سے کہیں گے بیان کرنے تو میں کیسے بیان کروں گا, آخر میں نہیں جا سکے. اتنا استحضار ہوا نہیں جا سکے. میرے دوستو بزرگو, جتنی عظمت قلب میں ہم بیٹھائیں گے اتنی اللہ کو یہ چیز پسندیدہ ہوگی. آج کے شعائر اللہ, جو اللہ کے شعائر کی تعظیم کرتا ہے وہ اللہ کی تقوی سے کرتا ہے. دل میں خوف ہوگا, تقوی ہوگا, آدمی ڈرتا ہی رہے گا, قدم قدم کو پھونک کے رکھے گا, بات بھی سمجھ بوجھ کے کرے گا, لایانی باتیں نہیں کرے گا. مجھے بہت یاد ہے میرے دوستو بزرگوں, اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. خیال ہوتا تھا یا اللہ اسی دنیا میں کیسا حرم ہے, یہ بیت اللہ شریف ہے, کعبہ را ہر دم تجلی می حضور, کعبہ راہ حدم تجلی میں فضول اینج اخلاصات ابراہیم بول. کعبہ کی تجلی بڑھتی ہی جا رہی ہے, اس کے انوار بڑھتے ہی جا رہے ہیں. ما عندکم ینفد وما عند اللہ باب. کعبہ تو اللہ کا گھر ہے, ہمارے گھر میں گیہوں کم ہو سکتا ہے, آٹا کم ہو سکتا ہے, تیل کم ہو سکتا ہے, یا اللہ کے گھر میں اس کے انوار کے اندر کمی ہو جائے. میرے دوست تو اس کا تصور بھی نہیں ہوتا. کعبہ را ہر دم تجلی بھی نہیں. ایک بزرگ تھے, ایک دوسرے بزرگ آئے حرم میں آئے تو انہوں نے کہا, ابھی حال کے کوئی بزرگ ہوئے ہیں ماں مظفر حسین صاحب وغیرہ, فرمایا کہ تم آئے تھے اس وجہ سے کعبہ کے اندر نورانیت کچھ زیادہ بڑھ گئی تھی. معلوم ہوا کہ بزرگان دین جب جاتے ہیں تو کعبہ اپنے انوار سے منور کرتا ہے, ان کے دل میں بھی نور آتا ہے اور نور کی شعائیں دوسروں تک پہنچتی ہیں. دوستو کعبہ را ہر دم تجلی میں خدوت اخلاصات ابراہیم بود. مجھے اتفاق ایسا ہوا کہ چشمہ میں گرد و غبار ہو جاتا ہے تو میں نے اس کو صاف کیا. کس لیے صاف کیا؟ کہ بیت اللہ شریف صاف نظر آئے, کیونکہ گرد و غبار ہوگا تو دور سے کعبہ شریف دیکھنے میں دقت دھندلا معلوم ہوگا, تو میں نے اس کو صاف کیا. صاف کرنے کے بعد ایک مضمون ذہن میں آیا, جس طرح کعبہ کے بیت اللہ کو دیکھنے کے لیے اس چشمے کی صفائی ضروری ہے, جس طرح کعبہ کے انوار کو دیکھنے کے لیے دل کے صفائی کی بھی ضرورت ہے. دل کو صاف کرو سب انوار نظر آئیں گے, چشمے کو صاف کرو تو بیت اللہ شریف نظر آئے گا, چشمے کے صاف کرو تو بیت اللہ شریف صاف نظر آئے گا, اور دل کو صاف کرو گے, دل پر جو پردے پڑے ہوئے ہیں, دل پر جو حجابات ہیں ان کو دور کرو تو کعبے کے انوار نظر آئیں گے, کعبے کی تجلیات تم کو نظر آئیں گے. بہت کچھ اللہ تعالیٰ نے نظر در دیدہ ناقص فتادس بغیر نہ یار من اسکس نہالیس. لوگوں کی آنکھوں ہی میں نور کم ہو گیا ہے, ورنہ ہمارا محبوب تو ویسے ہی اشکارا ہے, اس کے انوار کوئی مدد کے ہونے کا کوئی سوال ہی نہیں, اللہ کے نور کے کم ہونے کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے. نظر در دیدہ ناقص فتادس بغیر نہ یار من اسکس نہالیس. لوگوں کی آنکھوں ہی میں دلوں میں نور کم ہو گیا ہے, اس وجہ سے کعبے کی تجلیات کا احساس نہیں ہوتا. دوستو بزرگوں, دل کو درست کرنے کی ضرورت ہے, دل کو صاف کرنے کی ضرورت ہے. دل کے حجابات اگر دل پر ویسے حجابات رہیں گے, غفلت کے, بدعات کے, معصیت کے, کیا تم کو نظر آئے گا؟ پردے پڑے ہوئے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھ کو بھی ضرورت پڑتی ہے استغفار کی, قلب میں کچھ ایسی کیفیت جس کو امتی سمجھ بھی نہیں سکتا کیا کیفیت ہوتی تھی, جس کی بنا پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم استغفار فرماتے تھے. ہم آپ کہیں کہ ہمارا قلب بالکل صاف ہے, ہم کو سب نظر آ رہا ہے, کچھ نہیں نظر آ رہا ہے تم کو. ہمارا اگر دعویٰ بھی نظر آ رہا ہے تو کچھ نہیں نظر آ رہا ہے. دوستو بزرگو, کعبہ را ہر دم تجلی میں فضول اینج اخلاصات ابراہیم بول. جتنا ہمارے اندر اخلاص ہوگا اتنی کعبہ کی تجلیات سے مستفید وہ مستنیر ہوں گے, قلب ہمارا مستنیر ہوگا. اس کے انوار الگ ہی ہیں, وہاں کے انوار رات پر بلب منحصر نہیں ہے. یہ میں سمجھتا ہوں اتنا رات اتنا بلب ہے کہ شاید دنیا میں کہیں بھی نہ ہوتے. یہ میں نے کہا کہ مدینہ کو جو منورہ کہتے ہیں اس زمانے میں تو چراغ بھی نہیں تھا, مسجد نبوی میں بھی کئی سال کے بعد چراغ کسی نے جلایا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیا میں تیل بھی نہیں رہتا تھا کہ چراغ جلائے سکے, مگر مدینہ منورہ اس کو کہا گیا. اے بے انوار رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے انوار سے وہ منور تھا. میں نے کہا بمبئی میں کتنی چراغ ہو جائے, کتنی بلب ہو جائے, لیکن کبھی بمبئی منورہ نہیں کہا جائے گا, کیونکہ اس نور سے اس منورہ کا تعلق نہیں ہے, وہ تو نور قلب سے اس کا تعلق ہے. نور قلب جتنا نور قلب ہوگا اتنی جگہ بھی منور ہوگی, اتنی گھر بھی منور ہوگا. ہمارے خانقاہ تھانوی کے یہاں جب بجلی لگی ہے, بجلی لائن آ گئی ہے, تو وہاں کے محتمم نے لکھا کہ حضرت خانقاہ میں بھی بجلی لگ گئی, روشنی آ گئی. فرمایا ٹھیک ہے, جب اصلی روشنی ختم ہو گئی تو اسی روشنی پہ اکتفا کرو. کیونکہ مسئلے تھے توجہ دلائے کہ خانقاہ کے اندر نور آ جائے, بجلی آ جانے کوئی کمال کی بات نہیں ہے. خانقاہ کی خصوصیت تو یہ ہے کہ ذکر اللہ سے اس کی اینٹ اینٹ منور ہو جائے, کوئی وقت ذکر اللہ سے خالی نہ ہو. چنانچہ ہمارے حضرت فرماتے تھے کوئی وقت خانہ وبور میں ایسا نہیں تھا خانقاہ میں کہ جو ذکر اللہ سے خالی ہو, آواز آتی رہتی تھی, اور کوئی اینٹ نہیں ایسی تھی جو ذکر اللہ کے نور سے منور نہ ہو. یہ ہے میرے دوست, اس کی طرف بھی توجہ کرنے کی ضرورت ہے, اس کی اور خاص توجہ کی ضرورت ہے. کعبہ طواف لوگ کر رہے تھے, سب میں بیٹھے ہوئے تھا پردادا کے سامنے, بہت علماء بھی تھے. میں نے کہا دیکھیے یہ طواف ہو رہا ہے, چکر لگانا بیت کا دلیل اس بات پر کہ ابھی تم منزل مقصود سے نہیں پہنچے ہو. چکر تمہیں تو لگاتا ہے, جب آدمی گھر کا چکر لگاتا ہے دروازہ کھل گیا کچھ ہی بیٹھا دیا, اب کیا چکر لگا رہے گا. میں نے کہا یہ طواف دلیل ہے کہ تم ابھی طریق میں ہو, مقصود تک نہیں پہنچے ہو. مقصود تک اس وقت پہنچو گے جب کہ رب البیت سے تمہارا صحیح تعلق ہو جائے گا. ابھی بیت سے تمہارا تعلق ہے, گھر سے تعلق ہے, گھر والے سے کوئی تعلق نہیں. یعنی چکر لگانے کے لیے کہا گیا, اس لیے تاکہ یہ چکر لگاتے لگاتے صاحب بیت تک پہنچ جاؤ. لکھا ہے شاہ صاحب نے بہت مدد پر لکھا ہے علامہ شاہرانی نے, ہے کہ انسان کی طبیعت ہے کہ گھروں کا چکر, افسران کا چکر لگاتا ہے, بادشاہوں کے گھر کا چکر لگاتا ہے تاکہ منزل مرکوز تک پہنچ جائے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم چکر ہی لگانا چاہتے ہو تو ہمارے گھر کا چکر لگاؤ, اس سے پاگل مرام ہو جاؤ گے. پتھروں کو بھی چومنے کی جی چاہتا ہے کیونکہ انسان کی طبیعت ہے, چومنا ہے تو حجر اسود موجود اس کو چوم لو. چمٹنے کو بھی جی چاہتا ہے, مرتدم موجود اس کو چمٹ جاؤ. دوڑنے کو بھی جی چاہتا, تمام وہ چیزیں جو ایک طبعی طور سے اپنے محبوب کے لیے آدمی چاہتا ہے سب کچھ اللہ نے وہاں انتظام فرمایا ہے. دوڑنے کا بھی انتظام ہے, رمی کا بھی انتظام ہے, عاشقانہ لباس, عاشقانہ حیر, یہ سب کچھ کرنے کی وہاں اجازت ہے. مہاراج میرے دوستوں بزرگوں, بہت بڑی نعمت, بہت بڑی دولت ہے کعبۃ اللہ کا, بیت اللہ کا. اس دنیا میں رہنا یہی بہت بڑی سعادت کی بات ہے, معمولی سعادت نہیں ہے کہ ہم اس عالم میں موجود ہیں جس میں اللہ کا گھر موجود ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا میں بعثت ہوئی ہے, آپ کو رسالت آ کر کے یہاں بھیجا گیا ہے. اگرچہ تمام لوگوں کے لیے آپ رسول ہیں, جنوں کے لیے بھی رسول ہیں, لیکن عالم جن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بھیجے گئے, عالم اس میں. یہ آدمی نعمتیں ہیں, اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل اور بہت بڑا کرم ہے کہ اللہ نے ہم کو آپ کو امتیوں میں سے بنایا اور جن کو سعادت دیا. میرے دوستوں اس کا بھی اس کو شکر ادا کرنا چاہیے کہ اپنے گھر میں بلایا, اپنے گھر کے چکر لگانے کی توفیق مرحمت فرمایا, اپنے حضر کو چومنے کی توفیق مرحمت فرمایا. یہ بہت بڑی نعمت ہے, بہت بڑی دولت ہے جس کو اللہ تعالیٰ نصیب فرمایا, اس کو شکر ادا کرنا چاہیے. اور جو لوگ نہیں گئے ہیں ان کو صبر بھی کرنا چاہیے. محبوب حقیقی مرضی جو ہو اسی مرضی پر راضی رہنا, یہ بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے, بہت بڑی دولت ہے. ہمارے حضرت حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ہیں, ایک صاحب گئے جو مریض تھے یا گھر, انہوں نے کہا حضرت بہت رو رہے تھے کہ ہم کو خانہ کعبہ میں جانے کی سعادت حاصل نہیں ہو رہی ہے, مکئی میں تھے. فرمایا کہ یہ ابھی عارف نہیں ہے, اگر یہ عارف ہوتے تو یہ سمجھتے کہ خانہ کعبہ میں جا کے نماز پڑھنا جیسے اللہ کے رضا کا ذریعہ ہے, اسے اللہ کے مرضی کے مطابق حرم میں نہ جانا یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی سعادت ہے, نعمت ہے, عبادت ہے کہ اللہ کے مرضی پر راضی رہنا یہ بھی بڑی بات ہے. لکھا ہے مشائب نے کہ جس طریقے سے روزی کی قلت پر, روزی کی قلت پر راضی ہونا یہ مجملہ آداب عبودیت کے ہے, اس طرح طاعت کے قلت پر بھی راضی رہنا یہ بھی آباد عبودیت ہے, آداب عبودیت کے ہے. نہیں ہوا ٹھیک ہے, ہم کو نہیں, اللہ تعالیٰ اسی سے ہم کو اللہ پہنچائے گا. میرے دوستو بزرگوں, خانہ کعبہ کی بڑی اہمیت, بڑی حیثیت ہے. باقی میں تو ایک معذور قسم کا آدمی تھا, جانے کبھی سوچتا بھی نہیں تھا, لیکن ہم سے زیادہ ہمارے گھر میں کی خواہش تھی, جو ہم سے بھی زیادہ معذور, میں سمجھتا تھا کہ وہ آئیں گے نہیں بچ کر کے, لیکن وہ گئی. لیکن اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ کسی درجے میں ہو گئی, عمرہ ہو گیا, اور دل میں اب بھی خواہش ہے اللہ تعالیٰ اگر توفیق دے گا تو پھر میں جاؤں گا. توفیق خواہش, ورنہ بالکل میں سمجھتا تھا کہ میں اسی میں تو جا ہی نہیں سکوں گا. لیکن وہاں کے برکات, وہاں کے انوار, وہاں کی تجلیات دیکھ کر تو میں نہیں کہہ سکتا, لیکن کچھ نہ کچھ ضرور اس کا احساس ہوا کہ وہاں کی جگہ ہے کہ آنے کی جگہ ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے وہاں پہنچنے کی, اور جو لوگ نہیں جا سکتے اس پر بھی راضی رہنا, یہ بھی ابدیت کی بات ہے. ابدیت یہی ہے کہ جو کچھ اللہ کی طرف سے ہو اس پر راضی رہنا, یہ ابدیت ہے. اور اپنا کوئی عمل کرنا تاکہ اللہ راضی ہو جائے, یہ عبادت ہے. ابدیت اور عبادت میں بھی فرق ہے. عبادت اسے کہتے ہیں کہ بندہ کوئی عمل کرتا ہے اور چاہتا ہے کہ اللہ راضی ہو جائے, اور ابدیت یہ ہے کہ اللہ کوئی عمل بھیجتا ہے, کوئی معاملہ کرتا ہے اور اللہ چاہتا ہے کہ بندہ مجھ سے راضی ہو جائے, یہ ابدیت ہے. ابدیت کا مقام عبادت سے بھی بڑھ کر کے ہے. بہرحال اللہ کے مرضی پر راضی رہنا, قضا پر راضی رہنا بہت بڑی نعمت. اللہم انی اسألک الصحت والعفت والامانت وحسن الخلق ورضا بالقدر, یہ بھی بہت بڑی نعمت, بہت بڑی دولت ہے. بہرحال میرے دوست و بزرگوں, اللہ تعالیٰ کا فضل و احسان ہے کہ وہاں بہت بڑی نعمت, بہت بڑی دولت ہے. تو وہاں دونوں ہی قسم کے حالات ایسے لوگ بھی پائے جو الحمدللہ پورا حق کیا ادا کر سکتے ہیں, لیکن حق ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ایک ایک مرتبہ میں مانے کتنے کتنے طواف کرتے ہیں, یا اللہ ہم کو تو ایک شوط بھی ہم نہیں چل سکتے, ایک پورا طواف بھی ہم نہیں کر سکے, کیا ہم کسی پر. لیکن بہت سے ہمارے ساتھی اچھے تھے, ہم نے بھی آزاد چھوڑ رکھا تھا کہ دیکھیں ہماری خدمت کوئی بات نہیں, یہاں سب سے بڑی خدمت, سب سے بڑی طاعت, سب سے بڑی عبادت یہی ہے کہ آپ لوگ طواف جہاں تک ہو سکے کیجیے. میں کبھی بھی نہیں کہتا کہ جہاں میں بیٹھا ہوں وہیں لوگ بیٹھے رہیں, تم آگے بڑھ سکتے ہو بڑھو, صف یا اول میں. میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا کہ جو جہاں بیٹھ گیا بڑھ گیا. میں یہ نصیحت بھی کہتا ہوں کہ جو جہاں گیا بیٹھ, صف اول کی ایک فضیلت ہے, جہاں تک ہو سکے آگے بڑھ. عرب آگے بڑھتے ہیں, لیکن ہندوستانی پاکستانی نہیں بڑھتے. جہاں بیٹھ گیا کوئی اگر پیر ہے تو اس کے آگے بڑھیں گے نہیں. ارے اللہ تعالیٰ تم کو وہاں بلا رہے ہیں, جاؤ آگے, پیر اٹھ کے آ یہاں پر. یہاں اللہ کی مرضی کو دیکھو, مرضی یہ خداوند کی. دوستو ایک بہت بڑے شیخ تھے, گئے تھے, حال ہی کے شیخ تھے, ہم ان کے مریدین پیچھے رہتے تھے, 10-20 سال پہلے کی بات ہے. امام حرم نے وہاں سے کہا کہ بہت سے ہندوستان کے مشائق ایسے ہیں کہ وہ بیٹھتے پیچھے ان کے مریدین رہتے ہیں, اگر وہ نہیں مانتے تو شرطیوں سے میں کام لوں گا, سپاہیوں سے, کی وجہ سے مسجد نبوی کی صفیں خالی رہ جاتی ہیں. اس بنا پہ اس کا بھی میرے دوستو دائیا اور جذبہ کہ جہاں تک ہو سکے آگے بڑھو, آگے بڑھو. ہم نہیں پہنچ سکتے, نہیں پہنچتے, لیکن الحمدللہ میں پہنچ جاتا تھا. ایک پیر صاحب کے ساتھ رہ گیا تو وہ جس کے تس, حالانکہ مجھ سے کم عمر تھے, کہ میں نے کہا ان کے پاس بیٹھنے سے یہی نقصان ہوا, یا میں بھی آگے نہیں بڑھا, پیر ہے بھائی جانے دو. میرے دوست, لیکن میں نے ان لوگوں سے کہا میرا مزاج یہ نہیں ہے. میں تو 1978 میں گیا تھا, ریاض الجنہ میں بیٹھتا تھا, بہت موقع اٹھا ملتا تھا, بہت سال کی بات ہے, لیکن پہلی سمے میں چلا جاتا تھا. جب ہوا ریاض الجنہ کی فضیلت اپنی جگہ پر ہے, اور صف اول کی جگہ اپنی فضیلت اپنی جگہ پر ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو تو صف اول میں جانے کی صحیح نہیں کرے گا, کوشش کرے گا پیچھے رہ جائے, تو جنت کے حاضری میں پیچھا کر دیا جائے گا. حدیث موجود ہے. اس بنا پر میں آگے بڑھ جاتا تھا. اس وقت بھی میں نے حضرت مہابراد الحق صاحب کہا, میں نے کہا حضرت ریاض الجنہ میں بیٹھا رہتا ہوں, جب نماز کھڑی ہوتی ہے تو میں صفے ہوئے بہت خوش ہوئے. کہا بالکل ٹھیک ہے, شریعت کے مطابق, شریعت ہمارے اوپر حاکم ہے, شریعت حاکم, ہم حاکم نہیں ہیں, جو چاہیں ہم کریں. شریعت مقدسہ کو اپنے اوپر حاکم بناؤ, سنت نبی کو اپنے اوپر حاکم بناؤ. حکومت کا حق صرف شریعت کا, دین کا ہے, دین کو مقدم رکھو. میرے دوستو آج بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو دین کے احکام کو پسے پش ڈال دیا جاتا ہے, اور دیندار لوگ بھی ڈال دیتے ہیں, بالکل مناسب نہیں. ہمارا طریق مشید بالکتاب و سننا ہے, طریقنا مشید بالکتاب و سننا, ہمارا طریق مدلل ہے کتاب و سنت سے. اس بنا پر سنت کی اتباع جب وہاں نہیں ہوگی تو اور کہاں ہوگی. اس بنا پر میرے دوستو خوش ہو خوشو کے ساتھ نماز, صف اول میں نماز. میرے دوستو اچھی طرح وضو, طہارت کا اہتمام, یہ تمام چیزیں وہاں کچھ زیادہ ہی ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے. بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں میرے دوستوں جو پیش قدمی کرتے ہیں, اقدام کرتے ہیں, تلاوت بھی کرتے ہیں, ذکر بھی کرتے ہیں, طواف بھی کرتے ہیں, بہت زیادہ طواف کرتے ہیں, اس بنا پر ان چیزوں کا اہتمام ہونا چاہیے. کوشش کی گئی کسی درجے میں, میں تو کوشش بھی نہیں کر سکتا اپنے معذوری کی بنا پر, لیکن آپ حضرات کو میں نصیحت کرتا ہوں کہ جو حضرات جوان ہیں, قدرت جن کو ہو, استطاعت ہو, حد تر وسع ہے, صفحے اول میں پہنچنے کی کوشش کریں, تلاوت کی کوشش کریں, جہاں تو ہو سکے لا تائل باتوں سے بچیں, من حسن اسلام المرء ترک ہو مارا ہے. جب وہاں ہم ان حدیثوں پر عمل نہیں کریں گے تو اور کہاں کریں گے. جتنا موقع ملا ہے لا تائل باتیں کرتے رہو, کیا تم کو نفع یہی دیتے کیا ہے؟ وہاں خاموش رہو, خاموش رہو یہ زیادہ اچھا ہے. بل میں اللہ کو لا تائل باتیں, میں نے کہا دیکھو طاعت کا لاکھوں گنا ثواب ملتا ہے, معصیت کا بھی یہی مقام ہو سکتا ہے, ہو سکتا ہے گرفت میں آ جاؤ. زبان کی حفاظت جہاں تک ممکن ہو, عربوں کی شکایت نہ کرو, ان کے پیچھے نہ پڑو. ہے بہت سی بددینی کی باتیں, یہ راوی کر لو یہ لوگ کچھ نہیں کر رہے ہیں, یہ سب ہم ہی لوگ آگے ہاتھ سکھا رہے ہیں, یہی کر رہے ہیں. اس طریقے سے اپنے دل اور دماغ کو فارغ ہو, صاف رکھو. جہاں تک صاف رکھو گے یہاں تک, اس وقت تک تمہارے قلب میں انشاءاللہ وہاں کی برکات ملیں گی, حاصل ہوں گی. ایک بہت بڑے شیخ تھے, میں نے کہا کہ آپ حضرات کو دیکھ کر کے تو مجھے ایک شعر یاد آ رہا ہے, بہت متاثر بھی ہوئے وہ بہت. میں نے کہا کہ یہ شعر میں نے رمضان المبارک میں پڑھا تھا, حضرت مولانا شاہ رسول اللہ صاحب کے زمانے میں, پڑھا نہیں تھا بلکہ لکھا تھا. بہت سے علماء رہتے تھے, ولی عبد الحلیم وغیرہ سبھی رہتے تھے, سب بڑے بڑے علماء. میں نے کہا حضرت, حالانکہ اس وقت میں عمر تھے, میں نے لکھا می پذیرند بدارا بتو پھیلے نیکا, می پذیرند بدارا بتو پھیلے نیکا, رشتہ واپس رکھو نہ دھر کی گہر میں گیرت. کہتے ہیں کہ نیکوں کے توفیل میں اللہ تعالیٰ بروں کو بھی بخش دیتے ہیں, نیکوں کے توفیل. میں نے کہا آپ جیسے نیکوں کو, تو یہ شعر یاد آیا کہ نیکوں کے توفیل میں بروں کو بھی اللہ بخش دیتا ہے. اس میں آپ جس طرح سے کوئی ہار خریدتا ہے تو موتیوں کے ساتھ اس کا دھاگا بھی خرید لیتا ہے. ہم لوگ کہتے ہیں دھاگے کی جیسی. دوستو بہت بڑی نعمت, بہت بڑی دولت ہے, اللہ ہم سب کو توفیق دے وہاں جانا. جو حقوق کی ادائیگی بہت بڑی بات ہے, اب آگے بین طور سے معلوم ہوتا ہے. حرم میں ایک قسم کا اضطراب رہتا ہے, آدمی کچھ نالم رہتا ہے, کچھ گھبرائے رہتا ہے. واقعی کچھ اللہ کا جلال کچھ ایسے ہی ہے. وہی آدمی جاتا ہے مدینہ منورہ میں, الحمدللہ سکون سے رہتا ہے, اطمینان. لوگ بھی کہتے ہیں کیا بات ہے, دونوں کی نسبتوں میں فرق. ادھر اللہ کی نسبت, اللہ رب العزت رب جلال. آدمی ہر وقت یہی سوچتا ہے کہ ہم طواف نہیں کر رہے ہیں تو ہم خطا کر رہے ہیں, ہم حرم میں نہیں جا رہے ہیں تو خطا کر رہے ہیں, ہم صحیح نہیں کر رہے ہیں تو خطا کر رہے ہیں, بیٹھے ہوئے ہیں عمرہ نہیں کر رہے ہیں. ہر وقت اس کا استحضار رہتا ہے, اپنی کمی کا استحضار رہتا ہے. لیکن وہاں جانے کے بعد کچھ تسلی ہو جاتی ہے. نبی شفاعت لأہل الکبائر من امتی, میری شفاعت اہل کبائر کے لیے. اللہ غنی, کتنی رحمت, کتنا کرم. رحمت کا جیسے معلوم ہوتا ہے کہ رحمت کی جیسے ہوا چل رہی ہے, بارش ہو رہی ہے. اس بنا پر میرے دوستو بزرگوں, ہمارے بزرگوں نے اس کا استحضار کیا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں دعائیں کرو رحمت کی. اللہم آتنی رحمتن انار و بحا شرف کرامتی فی دنیا والآخر. اے اللہ, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں اپنی رحمت سے ہم کو نوازیے, تاکہ اس کی رحمت کے ذریعے سے دین اور دنیا کی تمام بھلائیاں ہم کو حاصل ہو جائیں. بہرحال یہ حرمین شریف ہے, سے آنے کے بعد کتنے مضامین بیان کروں, وہاں بھی بیان کرتا رہا تھوڑا ہی تھوڑا, وہاں سے زیادہ بیان بھی نہیں کر سکتا آدمی, فوراً پولیس پکڑ لے جائے گی. لوگ ڈرتے رہتے ہیں وہاں بیان کرتے ہوئے بھی, ڈرتے ہیں, لیکن اسی میں کچھ نہ کچھ تو رہتے ہی. آخر میں نے کہا جو حرم ہی میں موجود رہتے ہیں بیچارے, تمام علماء آتے ہیں, تمام دنیا کے لوگ آتے ہیں, خوب بات کرتے ہیں کرتے ہیں. میں نے کہا کہ میں ایک آخر بات میں کہتا ہوں, اب آخر بجے. میں نے کہا دل آرامے کی داری دل درو بل, دل آرامے کی داری دل درو بل, دیگر چشمہ ہما عالم فروبل. جو محبوب حقیقی رکھتے ہو اسی سے دل کو باندھو. محبوب حق کی قہر اور تمام محبوبان مجازی سے آنکھوں کو بند کر لو. یہ طریقہ حاصل, یہی سلوک حاصل ہے, اور یہی حاصل ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا. کوئی معبود نہیں, کوئی مقصود نہیں, کوئی معبود سوا اللہ کے. بھائی یہ بنیاد ہے, طریق کی بنیاد لا الہ الا اللہ پر ہے. لکھا ہے علماء شاہ ولی اللہ صاحب نے لکھا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق نے اس کلمے کی تلبین کر کے, حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا, لیکن ایک خاص موقع پر بات طویل ہو جائے گی. خاص موقع پر حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا ہے کہ ان وساوس کا علاج وہی کلمہ ہے جس کو حضرت ابو طالب پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا تھا, انہوں نے انکار کر دیا تھا. یہی کلمہ ہے وساوس کے دفاع کا. شاہ صاحب لکھتے ہیں ہے کہ گویا کی طریق کی تعلیم سب سے پہلے ابوبکر صدیق نے دی ہے, لا الہ الا اللہ کوئی معبود نہیں سوا اللہ کے. یہی تو اس شعر کا یہی حاصل ہے, کوئی معبود نہیں, کوئی مقصود نہیں سوا اللہ کے. اس بنا پر میں نے یہ بھی پڑھا, نقش بندی لوگ تھے, دان روبی بجا رو بلا, دان روبی بجا رو بلا, نہ رسی در سرائے الا اللہ. جب تک اپنے قلب کو لا کے جھاڑو سے صاف نہیں کرو گے اس وقت الا اللہ کے محل میں نہیں پہنچ سکتے. معلوم ہوا قلب کو صاف کرنا, حجابات کو دور کرنا, غفلتوں سے اپنے کو پاک کرنا, یہ ہے تخلیہ کے بعد تعلیہ. کچھ نکالو تب تو بھرے گا, جب خود بھرا ہوا ہے تمہارے دل میں دوسری چیزیں بھری ہوئی ہیں جو توحید اور رسالت کے خلاف ہے, کیسے دوسری چیز آئے گی؟ اس بنا پر اپنے اصلاح کی فکر, تخلیہ اسی کو کہتے ہیں. اس کے بعد تحلیہ ہے, جب خالی کرو گے رضائل سے اپنے قلب کو تب حمایت اللہ کی نسبتیں اس کے اندر آئیں گی. اس بنا پر میرے دوستو بہت ضروری ہے, یہ بھی پڑھا شعر, دلا بسوس کے سوتے تو کا رہا بکنت, دعائیں نیم شبت تب ہے سر بلا بکنت. دل کو کے جلنے کی ضرورت ہے, جب دل جلے گا تو اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول کریں گے, مصیبتوں کو دور فرمائیں گے. وہاں پہنچنے کے بعد بھی غفلت سے دعا ہو, غفلت سے طاعت ہو, افسوس کی بات ہے. بہرحال میرے دوستوں بزرگوں مختصر سب یہی ہے, میں نے کیا بیان کیا ذہن میں بھی نہیں تھا, لیکن یہ دل سے میں نے ایک دل سوزی کے طور پر بیان کیا, بیان کر پایا یا نہیں کر پایا. انا آتینا جو سورہ پڑھی تھی اس میں یہی اللہ تعالیٰ انا آتینا کل کوثر, ہم نے آپ کو خیر کثیر دیا ہے. کوثر تو دیا ہی, حوض کوثر نہر کوثر دیا ہی, لیکن یہاں مراد یہ ہے کہ کوثر اس کا جز ہے, حوض کوثر اس خیر کثیر کا ایک جز ہے. آپ کو ہم نے قرآن دیا, حرم دیا, بیت اللہ دیا, یہ معمولی چیزیں ہیں. ہم نے آپ کو کوثر دیا, بیت اللہ شریف دے دیا, تکہ لگائی ہے, طواف کیجیے, یہ معمولی خیر کی بات ہے. وہی میں کہہ رہا ہوں کہ وہاں میں ہی سوچتا تھا کہ اللہ ہم اس عالم میں ہیں جس میں آپ کا گھر, ہم اس عالم میں ہیں جس میں آپ کا محبوب سویا ہوا ہے. معمولی نعمت, معمولی سعادت ہم لوگوں کی ہے, اب اس کی ہم قدر نہ کریں, نافرمانی کریں, انہیں کی بیت میں جا کے نافرمانی کریں, انہیں کے دیار میں نافرمانی کریں. بہت افسوس, میں استفاق سے اسمرت ہوں, بہت کم لوگ گئے ہوں گے. الحمدللہ یہی کے ایک صاحبزادے مولانا یونس صاحب یہی ہیں نا, گئے اس میں تو لے گئے تھے طائف, یہ کتنی بڑی فضیلت مجھ کو حاصل ہوئی, اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے ان کو بھی, سارے اہل بستی کو, ان کے والدین سب کو میں کہہ رہا ہوں, بہت بڑی سعادت. طائف لے گئے, وہاں دکھلا دیا. اس سے اہم میرے دوستوں وہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتہائی تکلیف دہ جگہ, اس سے بڑھ کر کے اذیت, خود حضور نے فرمایا کہ مکے کے لوگوں جو اذیت دیا طائف کے لوگ ان سے بھی بڑھ گئے. طائف کے اذیت وہ جگہ بھی دیکھی, پھر بدر بھی اسی دن میں آیا, پہلے بدر آیا. میں نے کہا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی شکایت کیا ہے, اللہم اشکو ضعف قوتی, اللہ اپنے ضعف قوت کی میں آپ سے شکایت کرتا ہوں, یہ لوگ ہمارے عزیزہ, یہ ہمارے رشتے دار ایسے مار مار کے ہم کو بھگا رہے ہیں, سودا لگا دیے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے بدر میں اسی کے بعد اللہ تعالیٰ نے فتح عظیم دیا, عزت دیا, معراج دے دیا. یہ اللہ تعالیٰ کا جس نو کی تکلیف یا جس نو کی عبادت اور طاعت ہوتی ہے اسی نو کی اللہ تعالیٰ انعامات بھی نعمتیں بھی دیتے ہیں. تکلیف کی وہ سفر تھا تو پھر ایسا سفر کرائے کہ کسی نبی کو بھی وہ سفر نصیب نہیں ہوا تھا. معراج کا, طائف کا سفر جتنا اذیت رسا تھا اسی طرح معراج کا سفر اتنی عزت رسا تھا. عزت تھا میرے دوستو, فوراً حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی گئی, उस मेराज के अंदर तक कोई नहीं पहुंचा, जिबरी इस्लामी नहीं पहुंचे। ये इसी तरह बद्र में आकर के जाहिरी तौर से फतह अदीन दिया, अव्वल फतह इस्लाम की बद्र के गज़वे बद्र तो है, 313 आदमियों ने छक्के उठा दिया और वो इज्जत दिया। तो उनको तकलीफ वाली रियाजत थी, जिल्लत वाली रियाजत इबादत थी, अल्लाह ताला ने दोनों तरह से इज्जत दिया और फतह दिया। बड़ा उस वक्त बयान किया, इस मरत तो खैबर गया, अल्हम्दुलिल्लाह एहसानी खैबर को भी देख लिया। इतनी बड़ी आबादी जिसका तस्वूर भी नहीं है, मैं समझता जो जाना चाहे चला जाए, इबरत और नसीहत। वहां रोना हुजूर की तकलीफ, यहां रोना कि यहूदियों के आबादी मौजूद है बिल्कुल खंडरात में से, कोई वहां रहने वाला नहीं, खंडर पड़े हुए हैं, किला वैसे पड़ा हुआ है। और ये भी एक हदीस हमारे लड़के ने पढ़ा कि ये पूछा कि ये खैबर है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये खैबर है, कहा खैर यहां से रुखसत हो गई, खरबत खराब हो गया, अब भी खराब है, हजारों मकान है, 500-1000 मकान हैं, सब उजड़े हुए हैं, बिल्कुल ऐसे हैं कि देख करके इबरत होती है। या अल्लाह, ये यहूदियों की बस्ती थी, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको ऐसा निकाला, हजरत उमर ने निकाला, बनी नजीर थे, बनी नजीर किला में गए, हुजूर ने फरमा दिया कि जितना सामान ले जाना हो ले जाओ, युखरिबून बुयूतहुम बेअयदीहिम, कड़ी तक ले गए, वहां जाके आबाद हुए, हजरत उमर ने वहां से भी निकाल दिया उनको। अब भी वो उजड़ी हुई बस्तियां मौजूद हैं, जाने के बाद इबरत होती है, किला मौजूद है, मकान कोई रहने वाला उसके अंदर नहीं है, पूरा एक कस्बा है। मेरे दोस्तों बुजुर्ग, अल्लाह ताला की शान है, खैबर से हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु कारनामा वहीं का है, और हजरत सफिया से शादी हुई, मालूम कितनी तारीख है जिसका आप सीरत की किताबें पढ़ते हैं और अंदाजा भी नहीं होता कि ये कहा कि का वाकया है। वहां जाने के बाद मालूम हुआ सही नमान लड़का तो वही रहता ही है, वो तारीख का मेरा ख्याल है बहुत बड़ा है, कहा कि ये वाकया यही कहा, ये वाकया यही कहा, ये वाकया यही कहा, सब वाकया खैबर से बहुत से मुतालिक है, वहां से कुछ मुतालिक, कुछ खैबर से मुतालिक बस, लेकिन खैबर के वाकयात और ज्यादा हैं, पढ़िए उसको तस्वीर में, बहुत सी चीजें उसने बताया। बहरहाल बड़ी सआदत की बात है कि खैबर को देखा, और वो भी देखा जो उजड़ी हुई बस्तियां हैं, वहीं हजरत सालेह अलैहिस्सलाम का कुछ दूर पर है, लेकिन वो भी देखना इबरत के लिए काफी है। दोस्तों सब मकानात कड़ियां मौजूद, कोई इधर गिर रहा है, कोई इधर गिर रहा है, अजीब व गरीब नहुसत की क्या बात है, इस बिना पर वहां रह चुके, इस बिना पर कोई रहता भी नहीं वहां पर। अल्लाह ताला का शुक्र है वहां भी जाना नसीब हुआ, बहुत बड़ी मैं समझता हूँ बहुत बड़ी सआदत है। इबरत और नसीहत के लिए अगर कोई जगह देख लिया जाए तो अच्छे ही है। बारा इन्ना आता इन्ना का कौशल, हमने आपको खैर कसीर दिया, क्या क्या दिया, कितने फतेह अजीम दिया। वो कबीले हैं जिनको अपनी कुव्वत पर नाज था, बल्कि अपने इल्म हुनर मार्फत निकाल दिया अल्लाह ताला ने, उन सबको फसल ले ले रब को वनहर। जब आपको इतना खैर कसीर दिया तो आप नमाज पढ़िए, जब हमने इंतहाई नेमत से आपको नवाजा तो इंतहाई तार से भी आप हमको उससे उसका बदला दीजिए, उसका हक अदा कीजिए। वह हल जदा एहसान एहसान, गाय के तार का बदला गाय के एहसान के अलावा और भी कुछ हो सकता है, तो मैं ये कहता हूँ कि गाय के एहसान का बदला गाय के तात के अलावा और भी कुछ हो सकता है। जब अल्लाह ताला ने गाय के एहसान आपके साथ दिया है, वहां तो ये है वह जजाउल एहसान एहसान, इबादत का गाय के इबादत का बदला गाय के इनायत के अलावा और भी कुछ हो सकता है, मैं उसको पढ़ के कहता हूँ, वहां तो वो हाल है अल्लाह का। और यहाँ अल्लाह ने आपको कौशल दिया, जब इतनी बड़ी नेमत दिया तो उतनी ही बड़ी इबादत से उसका हक अदा करना चाहिए। जब हमने आपको खैर कसीर दिया तो सबसे बड़ी इबादत नमाज है और कुर्बानी है, इन दोनों का हक अदा के लिए हैं। इन्ना आतैना कल कौसर फसल ले ले रब्बे का वरहन इन निशान, एक आपके बुरा चाहने वाले वो खुद उनकी बुराई है, बदअंजामी उनके सामने है। बारह अल्लाह ताला ने इस दौर के दार को दिखाया, मैं उसका एहसान जिन लोगों ने भी किया अल्लाह ताला उनको जजा खा दे। आप हजार ने बुलाया, अगरचे उमरा से आने वाले लोग थक भी जाते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बशाशत है इंशाल्लाह आप हजार को देख करके आप लोगों की तलब और मोहब्बत का अंदाजा लगा करके अल्लाह ताला ने मुझे भी कुव्वत दिया, इंशाल्लाह दिया, कुछ बयान कर दिया। अल्लाह ताला ये पहला बयान है हिंदुस्तान में, अल्लाह ताला इसको भी कबूल फरमाए। जो असरात हैं, जो वहाँ के जो समरात हैं, अल्लाह ताला क़यामत तक इसको महफूज रखे, मेरे औलाद के लिए भी, میرے منتسبین کے لیے بھی، متعلقین کے لیے بھی، کہ اللہ تعالیٰ ان ثمرات سے، ان انوار سے، ان برکات سے ہمیشہ ہمیشہ کو مالا مال رکھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل میں ہمارے حاضر قبول فرمائے، جو کچھ وہاں باتیں ہوئیں، جو کچھ طاعت ہے تھوڑا بہت، اللہ اس کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ قبول فرما کر کے ہم تمام لوگوں کو مشرف فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم.